کسی بھی قسم کا کوئی امکان ہے آپ کے لیے کہ آپ مزید جگہ بنا سکیں اور اپنے دل میں ارادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ خدا نے ان مومنین کے لیے بھی جگہ بنائے گا. ایک دفعہ باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیے آپ نے کوشش شروع کی ہے اور جگہ بننا شروع ہو گئی ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محترم شب عاشور ہے اور یہ وہ شب ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے اگر توانائی ہو تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے اندر غم کو دیکھتا ہے, انسانوں سے زیادہ فرشتوں کو سیاہ پوش دیکھتا ہے, اور سب سے بڑھ کر حجت خدا کو اپنے جد امجد کے غم میں مشغول دیکھتا ہے. آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حزن غم کی شب ہے, اور میں چاہوں گا کہ مجلس کا آغاز اس عظیم شان خاندان کے حضور تسلیت کا پیغام دینے کی تو ہو, اپنے وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد. اور ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچے گا کہ وہ صاحب اعضا ہیں, لہذا ان کے حضور تسلیت پیش ہونی ہے. ہم اور آپ جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ خود تشریف لائیں گے, وہ خود تشریف لائیں گے جو صاحب اعضا ہوں گے, تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے. لہذا ان کے عنوانات اور ان کے القاب میں سے ایک لقب منتقم خون کربلا قرار پاتا ہے, کربلا کے خون کا انتقام دینے والا اور سار اللہ کا انتقام دینے والا ان کے القاب میں سے قرار پاتا ہے. اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد وآل محمد. پانچویں امام کے وجود مطہر سے ایک روایت نقل ہوئی, اور اس روایت کے اندر امام علی مقام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر دنیا متحیر تھی کہ اس خون مظلوم کے بدلے میں کیا انجام پائے گا. امام علی مقام نے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نسل سے ساتویں فرزند تشریف لائیں گے, وہ جب دنیا بھر آئیں گے تو ان تمام قاتلین سے اس خون کا بدلہ لے لیا جائے گا جو کربلا کی خاک کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مظلوم خون بہا. پر میں اس موقع پر ہم دشمنان اہل بیت کو زنجیروں میں دیکھیں گے, ان عذابوں اور سزاؤں میں دیکھیں گے جس کا ان کا حق ہے. خدا نمتال سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے, ہمیں اپنے امام کی سرپرستی میں اور ان کی ہمراہی میں دشمنان اہل بیت سے جنگ کرنے کی سعادت نصیب کرے. درود بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خاص قوانین کے تحت خلق فرمایا ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قوانین کے دائرے سے باہر جائے. میں اور آپ اپنی مادی دنیا کے اندر ان قوانین کو احساس کرتے ہیں. لہذا مثال کے طور پر اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی دوائی بنتی ہے تو دنیا کے ہر کونے میں وہ دوائی استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون تبدیل نہیں ہوتے. اگر آپ کے تجربے کے اندر ایک دفعہ کوئی چیز آ گئی کہ مثال کے طور پر آپ نے پانی گرم کیا اور وہ ابلنے لگا, اب پوری دنیا میں ایسا ہی ہوگا. اللہ کا قانون ہے, اس کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں ہے. ہم اور آپ اس بات کے تو عادی ہیں کہ مادیات کے اوپر قوانین ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے, لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کے اندر ہم اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہاں خدائی قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ہے جو عمل میں آئے گا. تو خدا نمتال کے قوانین پر ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے, مادیات کے اوپر ہماری توجہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ذرا تصور فرمائیے اور خدا نمتال کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے پوچھے گا کہ اولاد کی بہتری کو اگر میں چاہوں تو اس کا قانون کیا ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو اپنی اولاد کی بہتری نہیں چاہتا؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا کہ جس عمل میں ہم نے زندگی گزاری ہے ذکر حسین میں ہماری اولاد بھی وہی کام انجام دے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد بہترین زندگی گزارے, جس پیغام پر ہم نے عمل کیا اس پیغام پر وہ عمل کرے, جس پرچم کو ہم نے اٹھایا اس پرچم کو وہ بھی اٹھائے. اگر آپ اس کام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچنے لگتے ہیں تو نہیں معلوم کیوں اچانک تمام خدائی اصولوں کو بھلا کر انتہائی شدت کے ساتھ مادہ پرست بن جاتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اولاد کی بہتری کے لیے طریقہ کار کیا ہے تو ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کتنا مال جمع کریں گے جو ہماری اولاد کے کام آئے. پھر ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں مثال کے طور پر دنیاوی اصولوں کے تحت کہ میں کتنا انشورنس کر لوں، کتنے گھر بنا لوں، کتنا مال جمع کر لوں کہ بعد میں میری اولاد کے کام آ جائے۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ خدائی قانون کیا ہے، خدا نے کس طریقے سے دیکھا؟ ہم نہیں سمجھتے کہ اولاد کی بہتری کے لیے خدا نے مطالعہ نے طریقہ کار مال جمع کرنے کا رکھا ہے، خدا نے مطالعہ کا قانون کچھ اور ہے۔ ایک واقعے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے عشرے کا جو پیغام ہے وہ ان چند منٹس میں سمیٹ سکیں، کیونکہ اب پھر انشاءاللہ آگے صرف مسائل کا ذکر ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ خلیفہ عباسی ایک موقع پر کسی عالم کو طلب کرتا ہے اور اس عالم سے کہتا ہے کہ اے فلانی مجھے نصیحت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو تمہیں نصیحت کروں وہ ان میں سے کروں جو میں نے پڑھا ہے یا ان میں سے کروں جو میں نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ ان چیزوں میں سے نصیحت کرو جو تم نے دیکھا ہے تو میرے دل کے لیے زیادہ اثر انگیز ہو۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک عجیب داستان دیکھی ہے۔ عبد الملک بن مروان یا سلیمان بن عبد الملک کا تذکرہ کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے اس اموی خلیفہ کو دیکھا ہے کہ جب یہ مرا تو اپنے ایک ایک لڑکے کے لیے 1,000,000 درہم سے زیادہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کہتا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ شخص جب مرا اس نے اتنا ظلم و ستم مچایا ہوا تھا پوری دنیا کے اندر، اپنی حکومت کے دور میں اتنا پیسہ جمع کیا تھا کہ ایک ایک بچے کو جائیداد اور دوسرے چیزوں کے علاوہ 1,000,000 درہم سے زیادہ ملا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس کے بچوں نے بھیک مانگی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے ساری زندگی دولت جمع کی، اپنی اولاد کو جائیداد پہنچائی، چیزیں پہنچائیں، زیور آلات پہنچائے، 1,000,000 درہم پہنچائے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے بھیک مانگی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی دیکھا ہے، 98 ہجرہ میں آنے والا عموی خلیفہ جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق میں فدق واپس کر دیا اور جو امیر المومنین کے نام پر ہر خطبے کے اندر برا بھلا کہا جاتا تھا اس پورے دستور کو بند کروا دیا۔ کہتے میں نے عمر بن عبد العزیز کو دیکھا ہے جب یہ مرا تو اس کے ترکے میں سے آدھے پیسے سے اس کا کفن دفن ہوا، آدھا پیسہ اولاد میں تقسیم ہوا تو ہر ایک کو 10 دینار بھی نہیں ملے تھے۔ آدھا پیسہ ترکے کا کفن دفن میں خرچ ہو گیا، جو آدھا بچا تو اس سے ایک ایک بچے کو جب تقسیم کیا تو 10 دینار بھی نہیں ملے۔ کہتا ہے میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے اس کی اولاد میں سے کہ جس نے ایک دن میں 100 گھوڑے صدقے کے دیے ہیں۔ کہنے لگا ایک حاکم کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس نے پوری زندگی ظلم کیا ہے، اپنے اولاد کے لیے 1,000,000 درہم چھوڑے اور ان کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، وہ فقیر ہو گئے۔ اور دوسرے کو میں نے دیکھا جس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا تھا، اس نے اپنی اولاد کو ایک ایک درہم چھوڑا، 10-10 درہم بھی نہیں پہنچ پاتے تھے، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ 100 گھوڑے ایک دن میں صدقہ کیے اللہ کی راہ میں۔ میں نے دیکھا محترم جب ہم لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید یہ کہانی کہیں اور کی نہیں، محترم یہ ہماری اور آپ کی دنیا سے متعلق ہے۔ کیوں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا؟ اس واقعے کو اور بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، آپ آگاہ ہیں مقصود سے اس سے درس حاصل کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ مقصود ذہن میں رکھیے گا، قصد یہ ہے کہ اولاد کی بہتری کیسے حاصل کی جائے، کیا کیا جائے کہ اولاد کی بہتری ہو۔ ماشاءاللہ کچھ بچے یہاں پہ نظر آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سے کون ان بچوں کی بہتری نہیں چاہے گا، کون اپنی اولاد کی بہتری نہیں چاہے گا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت موسیٰ نے کہا خدایا مجھے اپنے کسی ایسے بندے سے ملا دے جو تیرے راز مجھے سکھائے۔ کہا جاؤ فلاں مقام پر حضرت خضر سے ملو۔ حضرت خضر سے ملے، ان کے ساتھ چلے، 3 واقعات پیش آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر مہمان بننا چاہا، ایک گاؤں میں پہنچے، دونوں بھوکے پیاسے تھے، گاؤں والوں سے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کھلائیں گے۔ ایک دیوار گرتی دیکھی، حضرت خضر نے جا کر وہ دیوار تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر ہم بھوکے پیاسے تھے، اگر تمہیں دیوار تعمیر کرنی ہی تھی تو گاؤں والوں سے ایک معاہدہ طے کر لیتے، کم سے کم کھانا تو مل جاتا. حضرت خضر نے کہا کہ بس یہیں سے ہمارا تمہارا راستہ علیحدہ. اس آخری واقعے کی تعبیر یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ رکھا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ نکل آتا، اگر وہ خزانہ نکل آتا یتیم بچے اتنے کمسن تھے اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہ خزانہ یقیناً اس کے باپ نے، اس کے دادا نے ان کے لیے رکھا ہوگا، یہ خزانہ ان کی ملکیت تھا، لیکن کیا وہ دیوار گرنے کی صورت میں اپنے بچوں تک خزانہ پہنچا سکتے تھے؟ دہرے کی عمر چکے تھے، کمسن بچے اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. تو خدا مثال نے کیا بندوبست کیا ہے؟ خدا مثال نے ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر یتیم بچوں کا خزانہ بچائیں. ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا کہ جاؤ ان دو یتیم بچوں کے خزانوں کو بچاؤ. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد کے لیے خدا اتنا بندوبست کرے؟ سبب کیا ہے، کیوں خدا نے مطالعہ نے ایسا کیا؟ بہت سارے یتیموں کے خزانوں کو ہم نے لوٹتے دیکھا ہے، بہت سارے انسانوں کے اوپر ظلم ہوتے دیکھا ہے. کیوں خدا نے مطالعہ نے قبول نہیں کیا کہ دو یتیم بچوں کے خزانوں کو اس طرح کوئی پامال کرے؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح انسان تھا. یہ سبب. بس میں چاہتا ہوں میری اولاد باقی رہے، میں چاہتا ہوں میری اولاد کی زندگی میں ہدایت رہے، آسانی رہے. اس کا طریقہ کار مادیات کی دنیا میں سبقت لینا نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بتاؤ خدا کی ہدایت پر کتنا چل رہا. اگر میں خدا کی ہدایت پر چلوں، خدا نمتال میری اولاد کے لیے یہ بندوبست کرتا ہے جو اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے مسلسل کوشش کیا عزیزان محترم آپ کی خدمت میں کہ اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے جو اہل بیت اثار علیہ السلام نے آپ کو دیا. اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کے لیے مسلسل آپ کی خدمت میں کچھ ہدایات ہوئی اور آج چاہوں گا کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی آپ چاہیں گے کہ خدا نمتال کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، ایک مشکل معمولاً پیش آئے گی آپ کے لیے، اور اس کے بارے میں لوگ مسلسل ہم سے کہا کرتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کریں عبادات، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دل نہیں چاہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خود سے طلب اٹھ رہی ہوتی ہے کہ خدا نمتال کی راہ میں کوئی کام انجام دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم کوئی راستہ حاصل نہیں کر پاتے. اذن محترم، اس پہلی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ عبادات کو آپ جبرن انجام دے دیں. چند عبادات کی طرف آپ کی توجہ دلے گی. عرض ہوا کہ ہر روز کچھ قرآن کریم کی آیات آپ جبرن پڑھ لیجیے. آپ یہ کام جبرن کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا، ان چند دنوں میں مسلسل مجھے مختلف لوگ آ کر کہتے رہے کہ ہم نے اس عادت کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے بھی 25 آیتیں پڑھنا شروع کر دی، ہمیں خوشی ہوئی. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کسی بھی کام کا شروع کرنا آسان ہے، جاری رکھنا بہت مشکل ہے. اور کام کا صحیح نتیجہ اس وقت ملے گا، روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کسی نے پوچھا یا گویا امام نے یوں ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم کسی کام کا اثر لینا چاہتے ہو تو 360 دن تک کر کے دکھاؤ. 360 دن تک کر کے دکھاؤ. کیوں؟ تعویل ایک ارشاد فرمائی جس کو شاید میرے جیسے کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہے، گرچہ کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ تشریح نہیں کر پاؤں گا. فرمایا انسان کی بدن میں کچھ رگیں ہیں، ان کی تعداد 360 ہے. جب تک کوئی عمل 360 دن تک نہیں کرو گے وہ تمام رگوں کے اوپر اثر نہیں آئے گا.
سبحان اللہ.
البتہ میں جانتا ہوں یہاں رگوں کا مطلب خون پہنچانے والی شریانِ وریدیں نہیں ہیں، اور یہاں رگوں کا مطلب بدن کی رگیں نہیں ہیں، یہاں معاملہ روح کا معاملہ ہے، جس کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ایک راز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی چیز کا اثر حاصل کریں اس کو مسلسل انجام دیجیے. اور شب عاشور سے بہتر کون سا وقت آئے گا اہل بیت سے یہ وعدہ کرنے کا کہ ہم انجام دیں گے، جیسے کہ انہوں نے انجام دیا. آپ نے سنا ابھی حضرت عارف صاحب کی خدمت میں کہہ رہے تھے کہ سید الشہداء نے آج کی شب کو تین حصوں میں تقسیم کیا. کیوں سید الشہداء نے کام انجام کیا؟ میں سمجھتا ہوں سید الشہداء نے عاشور تک ہر اس عزادار کے لیے جو شب عاشور کھڑا ہو سید الشہداء کا کام بنانے کے لیے اس کو اجازت دی. تم اپنی زندگی کو تین حصوں میں کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ تم اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرو. زندگی کا ایک حصہ خدا نمتال کی بندگی اور عبودیت کے لیے رکھو. ذرا تصور فرمائیے شب عاشور سے بڑھ کر کوئی میدان ہے جس میں مصروفیت ہو؟ دشمن سر پر ہے. آوان و انصار کو ضرورت ہے سید الشہداء کی، چاہتے ہیں سید الشہداء سے کلام کریں. سید الشہداء اس موقع پر دشمنوں کے خطرے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، حتیٰ اہل بیت کو جو تسلی دینی ہے ان تمام کے مقابلے میں خدا نے مطال سے راز و نیاز کے لیے ایک تہائی وقت مختص کر رہے ہیں. کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی اور مصروفیت اس سے بڑھ کر آئے گی؟ سید الشہداء نے تو یہ رکھ دیا ہے. بس عزان محترم اپنے حال احوال پر رحم کیجیے، اپنی اولاد پر رحم کیجیے، اپنی زندگی کو اس سمت میں لے جانے کی کوشش کیجیے. مسلسل ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے، نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو کیا کریں؟ مثلا ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم بحرین میں ہیں، یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہماری زبان بولنے والے علماء ہوں وہ نہیں ہیں، یا ممکن ہے یہاں بہت بڑے بڑے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں سمجھائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فخر سے کہتے ہیں آج تک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فخر، ماشاءاللہ، یہ نہیں معلوم کیا فخر ہے. فرض فرمائیے کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی مجھے ہدایت دے، فرض کرتے ہیں کوئی اس طرح سے کہتا، کیا جواب ہے اس کے لیے؟ کیا کریں پھر؟ ایک سادہ سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روایت کی روشنی میں. ایک روایت ارشاد فرمایا امام معصوم نے، فرمایا تم اس پر عمل کرو جو تم جانتے ہو تو خدا اسے سنبھال لے گا جو تم نہیں جانتے. جو تم جانتے ہو تم اس پر عمل شروع کر دو، خدا اس حصے کو سنبھال لے گا جو تم نہیں جانتے. مجھے بتائیے اس روایت سے بڑھ کر اور گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ اچھا باپ ممکن ہے ہم سے کہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں جو آپ اور میں سب جانتے ہیں. اب ذرا تصور فرمائیے کہ اس چھت کے نیچے کوئی ہے جو کہے کہ مجھے نہیں معلوم جھوٹ کا حکم کیا ہے. شریعت میں جھوٹ کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں دھوکے دینے کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں ریاکاری کرنے کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں غیبت کرنے کا حکم کیا ہے؟ دنیا پرستی کا حکم، یہ سب چیزیں ہم سب کو پتا ہیں. اتنا کچھ پتا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب جو پتا ہے آپ اس پر عمل شروع کر دیں، خدا نے متعال اس سب کو سنبھال لے گا جو آپ کو نہیں معلوم. خدا نے متعال آپ کو آگاہ کر دے گا. خدا نے متعال نے اسباب مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے اسباب بنا دے گا تاکہ وہ سب کچھ آپ کو پتا ہونا شروع ہو جائے جو آپ کو نہیں معلوم. تو جان محترم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ شریعت سے دور جائیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خدا نے متعال کے دین پر عمل نہیں کر سکے. سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کو دیکھیں، اس ساری قربانی کے اندر محور کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ محور دیکھیں گے. محور دین کو لوگوں تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح سے ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو اس طرح سے پہنچا دینا، لوگ دین کے دشمن ہوئے سید الشہداء راستے میں رکاوٹ بن گئے. فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. ہمیشہ ایک نصیحت آپ کی خدمت میں، ویسے قابل نہیں ہوں کہ نصیحت کہوں اس کو، ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ دین کو پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے. آپ نے ہم نے دین معمولاً سنا سنا ہے، پڑھا نہیں ہے. اتنا آپ نے واقعہ کربلا سنا ہے، بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھے گا کبھی واقعہ کربلا پر کوئی کتاب پڑھی؟ کوئی کتاب پڑھ لیجیے. پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو حقائق پتہ چلیں گے کہ سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا تھا، سید الشہداء کیا کہہ رہے تھے، اور وہ کیا اعلیٰ پائے کلمات تھے جو سید الشہداء ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا طیوف خنینی، اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو اے تلواروں مستقا جاؤ. سید الشہداء اپنے وجود مقدس کو دین محمد کے اوپر قربان کر رہے تھے. اب یہ خود راز ہیں اور یہ خود قابل بحث ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے دین کی بقا کیسے ہوئی، طریقہ کار کیا ہے. ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں جہاں کہیں جنگ ہوتی ہے تو جس کا لشکر ختم ہو جائے وہ بظاہر شکست خوردہ کہلاتا ہے. ہماری اور آپ کی دنیا میں ایسے ہے، جس کا لشکر ختم ہو جائے اس کو ہم شکست خوردہ کہتے ہیں. یہ کیسی عجیب جنگ ہے کہ سید الشہداء کا لشکر ختم ہو گیا ہے، ان کی اولاد اسیر ہے، اور پوری دنیا اعتراف کر رہی کہ فاتح اعظم حسین ہے، فاتح اعظم حسین. عجیب نشانیاں آپ دیکھیں گے. پوری دنیا کے اندر پوچھئے دستور کیا ہے، جس ملک کو، جس لشکر کو جس جنگ میں شکست ہو کبھی اس کی یاد نہیں مناتا. اپنی اپنی ملکوں کے اندر دیکھی، اپنے قوم قبیلے کے اندر دیکھی، خدا نہ کرے دو قبیلوں کی جنگ ہو جائے، ایک قبیلہ ایک جنگ کے اندر ہار جائے، اگلی جنگ میں جیت جائے، کس جنگ کی یاد منائے گا، جس میں ہارا یا جس میں جیتا؟ قبیلہ اس کی یاد مناتا ہے جس کو جیتا ہے، جس کو ہارا ہے اس کی کبھی یاد نہیں مناتا. یہ کربلا کی جنگ ایسی عجیب جنگ ہے کہ ظاہراً یزید جیتا ہے اور یاد حسین منا رہا ہے، یاد حسین منا. ایسی عجیب جنگ ہے کہ جس لشکر کا ایک ایک فرد مارا گیا ہے اس لشکر کے حامی آج تک اس کی یاد منا رہے ہیں، آپ یاد منا رہے ہیں. کیوں؟ فتح ہے، عجیب فتح ہے. اب آپ اپنے ذہن سے سوال کیجئے کبھی، اور ہمارے پاس قطعاً کوئی وقت نہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کر پائیں، شاید آئندہ کے سالوں میں آپ کے لیے اس سے بہتر انداز میں گفتگو کرنے والے یقیناً آئیں گے. وہ بتائیں کہ کس کیسے ایسے ہو گیا کہ کچھ لوگ شہید ہوئے اسلام زندہ ہو گیا، کچھ لوگ مارے گئے اسلام زندہ ہو گیا، کچھ لوگ اسیر بنے اسلام زندہ ہو گیا. کیا ہر اسارت پر، ہر اسیر ہونے پر اسلام زندہ ہوتا ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگ زندان میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ میدانوں کے اندر مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا ہدف زندہ نہیں ہوتا. یہ سید الشہداء کی شہادت کیسی شہادت تھی کہ وہ شہید ہوئے اور آج تک میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کیسے ہوا؟ ہمیں اور آپ کو اپنی عزاداری کے اندر اس پیغام پر توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ سید الشہداء کے پیغاموں کے اوپر چلے جائیے تو آپ کو ایک عجیب پیغام ملے گا. سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عاشور کے دن، بہت عجیب جملہ. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سنتین السلتی والذلہ وہیہات من الذلہ. فرمایا یہ ولد حرام، ابن ولد حرام نے ہمیں دو مشکلوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے، یا ہم زنجیرے لیں اس کی بیعت کی، یا ہم شمشیرے لیں اور شہید ہو جائیں. فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. سید الشہداء کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمائیں تم یہ دیکھو گے کہ ہم اپنے پیغام کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، تم یہ دیکھو گے کہ ہم اپنے لاشیں پامال کروا لیں گے، تم یہ دیکھو گے کہ ہمارا خاندان اسیر بنے گا. لیکن ایک بات سمجھ کے رکھنا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور، ہم شہید ہوں گے، ہم اسیر ہوں گے، ہمارے سر نیزوں پر آئیں گے، لیکن ذلت ہم تک نہیں آئے گی، ہم صاحبان عزت رہیں گے. اور حسین کی عزت کی نشانی میں اور آپ، آج 1400 سال گزر گئے ایزان محترم، آپ آوازیں سن رہے ہیں پوری دنیا سے، پوری دنیا یا حسین یا حسین کہہ رہے ہیں. اس پیغام کے اندر کیا حقانی ہے؟ آج شب عاشور میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں سید الشہداء کی کس پیغام کو زندہ کرنے کے لیے. سید الشہداء کے ان پیغامات پہ توجہ دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں, میں چاہوں گا چند جملہ سید الشہداء کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرماتے ہیں بہت بلند بولیے, حسینیت یزیدیت, حسینیت یزیدیت, حسینیت. میں نے آپ سے اس سے پہلے کی مجالس میں بھی عرض کیا تھا حسینیت کو سوچیے کیا ہے. سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا خدا تو جانتا ہے ہم طاقت کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, تو جانتا ہے ہم مال و دولت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا, تو پھر کس لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ لِلنُّرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ. اے پروردگار ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں. نظہر الاصلاح فی بلادک, اصلاح کو تیرے شہروں کے اندر آشکار کر دیں. سید الشہداء کا ایسا قول ہے کوئی محرک انکار نہیں کر سکتا. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ 61 ہجرہ میں سید الشہداء نے اس خاطر جان دی تھی, آج میری اور آپ کی زندگی اس ہدف پر قربان ہو جائے, یہ حسینیت. سید الشہداء فرماتے ہیں لِلنُّرِ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ, تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. اپنے آپ سے پوچھے گا میری ذات میں اللہ کے دین کی نشانیاں آشکار ہو گئیں؟ نظہر الاصلاح فی بلادک, تیرے شہروں کے اندر اصلاح کریں, اسے میرے گھروں کے اندر اصلاح ہو گئی ہے؟ اگر یہ ہو گیا جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا, ہم نے حسینیت کو قبول کر لیا. اگلا مرحلہ رہے گا کہ ہم حسینیت کے پرچم بردار کب بنیں گے, اور اگر خدا نہ کرے نظہر الاصلاح نہیں ہوا, نور المعالم نہیں ہوا, دین کی نشانیاں میرے گھر میں آشکار نہیں ہوئیں, دین کی اصلاح میرے گھر کے اندر نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے میں نے خود حسینیت پہ چلنا ابھی چھوڑا ہوا ہے, مجھے حسینیت کی ضرورت ہے. احسان محترم اس ذمہ داری کو مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ عاشقان حسین, آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے, اس پرچم میں حسینیت کے علم بردار آپ ہونا چاہیں گے. پوری دنیا میں آپ کی ذمہ داری ہے, اور اپنے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور جبر ہو رہا ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری اور ظلم و جبر کے مقابلے میں کھڑے ہونا, کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. یہ خدا نے متعلقہ نظام ہے کہ ذکر حسین جاری و ساری رہے گا. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ جو میں نے اور آپ نے ایسا داری میں شرکت کی یہ ذمہ داری ختم ہو گئی, بخدا ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں پہ نہیں آئے تب بھی ذکر حسین جاری رہے گا, نہ ہمارے ہونے سے ہے نہ ہمارے جانے سے ختم ہوگا. میں کہیں پر ایک تحقیقاتی مقالہ پڑھ رہا تھا, شاید کسی کے لیے اتنا زیادہ دلچسپی کا باعث نہ بنے, ویسٹ انڈیز کے ساحل پر کسی عیسائی خاتون نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب رسم ہو رہی ہے. ویسٹ انڈیز کہاں کوئی ملک جس کا اسلامی ممالک سے کہیں کوئی تعلق نہیں بنتا, کوئی عیسائی سوشالوجسٹ جاتی ہے وہاں پر, وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک رسم ہو رہی ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ علاقے کے کچھ علاقائی لوگ, سیاہ فام علاقائی لوگ سال کے خاص دن جمع ہوتے ہیں, وہ جو داستان بیان کرتی ہے وہ بے عینے ہمارے تعزیوں کی صورت میں ہے. کیسی چیزیں بناتے ہیں یہ لوگ, اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں, بخدا لکھتی ہے کہ شبر و شبیر کا نام دیتے ہیں, اور کوئی ایک آدمی نہیں جانتا کہ شبر و شبیر کون ہے, کوئی ایک آدمی نہیں جانتا کہ شبر و شبیر کون ہے. کہتی ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, بیان کرتی ہے, کہتی ہے کہ رسومات کچھ وہ ہوتی ہیں جو خوشی کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو غم کے ساتھ ہوتی ہیں, کہتی ہے اس میں ایسا غم دیکھا جو ان کی کسی رسم کے اندر نہیں. شبر و شبیر کا نام لیتے ہیں, غم کے عالم میں مناتے ہیں, یقین فرمائیے یہاں تک لکھا ہے کہ عصر کے وقت پر اس کو پانی میں لے جا کر ڈبو دیتے, ان کو خود کو نہیں معلوم ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی مسلمان نہیں ہے, سب کے سب عیسائی سیاہ فام, کوئی مسلمان نہیں, کچھ نہیں, نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں, بس شبر و شبیر کا نام لے رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ یورپ گئے ہوئے ہوں وہ جانتے ہیں, پرتغال میں ایک شہر ہے مکمل عیسائیوں کا, شہر کا نام بی بی کے نام پر ہے, بی بی کا نام پر ہے. ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا ہوا, وہ گرجا گھر بھی بی بی کے نام پر. اس شہر میں ہر چیز, ریسٹورانٹ, روڈز, بازار, سب بی بی کے نام پر ہے. اور ایک معجزے سے منسوب ہے. کہا پہلی جنگ عظیم کے دوران تین بچوں نے ایک بی بی کو دیکھا تھا تسبیح کے ساتھ. ان بی بی سے اپنی مشکل بیان کی کہ بی بی ہماری یہ مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری مشکل اتنے عرصے میں حل ہو جائے گی, چند نشانیاں بتائیں. اس بی بی کے نام پر اس پورے شہر کے اندر تسبیح بی 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 کے مجسمے لگے ہوئے. عیسائیوں کے پاس جب کوئی چارہ کار نہیں رہا تو کہا یہ بی بی مریم تشریف لائی تھی, جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی کسی روایت میں بی بی مریم کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. اس تسبیح بی بی کی دی ہوئی تسبیح اچھی طرح جانتے ہیں. پوری دنیا کے عیسائی وہاں پہ جاتے ہیں. حتیٰ جو گزشتہ پاپ جو مرا ہے, دو دفعہ اس نے جا کر خود وہاں پر مراسم کو انجام دیا. عظیم الشان گرجا گھر بنا ہوا ہے بی بی کے نام پر. یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں, سب کے سب عیسائی ہیں. بی بی کا نام دے رہے ہیں, خود بھی نہیں جانتے ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں. ایسا مسلم, یہ عظمت ہے. اب اس عظمت کے آپ پرچم بردار ہیں, آپ کو اس پیغام کو اپنے اندر لانا ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں, اس پیغام کی عظمت کو احساس سمجھیں. کل آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے, کل آپ زیارت عاشورہ پڑھیں, اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں. زیارت عاشورہ میں دو جگہ آتا ہے کہ سو دفعہ یہ جملہ کہے, سو دفعہ یہ جملہ کہے. آپ سو سو دفعہ نہیں کہہ سکتے, سال کے باقی ایام میں ایک ایک دفعہ کہہ لیجیے. زیارت عاشورہ کو اپنے ساتھ رکھیں. اب زیارت عاشورہ ساتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سید الشہداء کا سایہ آپ کے ساتھ رہے گا. سید الشہداء کے غم کو منائیے, سید الشہداء کے غم کو عاشور ختم ہونے پہ ختم مت کیجیے, اپنے ساتھ رکھیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کیا تھا, ان تمام چیزوں کو میں دہرا نہیں پاؤں گا. آج شب عاشور ہے, اس غم کو احساس کرتے ہوئے دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے پاس ہے, اور اس سب کے بارے میں سوچیے. ایک روایت ہمارے پاس عجیب روایت ہے. ایک روایت میں اس طرح سے درج ہے, رسول اکرم کی ذات مقدس سے, ان کی ذات پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, کہتے ہیں رسول اکرم. روایت ہمارے پاس بھی ہے, اہل شیعہ کے پاس, اہل سنت کے پاس بھی, دونوں کے پاس ہے مستند روایت. رسول اکرم تشریف فرما تھے, دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زانو کے اوپر سید الشہداء بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. رسول خدا نواسے اور بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھے. روایت کے مطابق کبھی اپنے نواسے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, دو بچوں میں سے کوئی ایک بچہ خدا کو دے دیں, دو میں سے کوئی ایک ابھی قربان ہوگا. اللہ نے امتحان دیا, دو میں سے کوئی ایک قربان ہوگا. آپ کی مرضی ہے حسین کو دیں چاہیں تو ابراہیم کو دیں. مستند روایت. کہا دو میں سے کوئی ایک ابھی جائے گا, ابراہیم یا حسین, کس کو آپ بھیجیں گے؟ رسول خدا نے ایک نظر اپنے ابراہیم پر ڈالا, ایک نظر سید الشہداء کو دیکھا. اس کے بعد کہا کہ اے جبرائیل, میں اپنے ابراہیم کو قربان کروں گا, میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. جبرائیل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ رسول خدا نے عجیب جملہ کہا, کہا جبرائیل, اگر ابراہیم جائے گا تو یہ میرا بیٹا ہے, حسین گیا تو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. اب اپنی اس زندگی میں فاطمہ کے چہرے پر غم نہیں دیکھنا چاہتا. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, میں حسین کو فاطمہ کے ذریعے چاہتا ہوں. کہا میں اپنی زندگی میں فاطمہ کے چہرے پر غم نہیں دیکھنا چاہتا. میں کہوں گا مولا آج سجدہ عاشور میں جائے کربلا میں اس ماں کی فریاد گزری. روایت نافع بن حلال کی ہے, نافع بن حلال کی روایت پر علماء فرماتے ہیں, کہتے ہیں سید الشہداء رات کی تاریکی میں ایک موقع پر دشمنوں کے لشکر سے نزدیک ہوئے, نافع بن حلال پیچھے تھے. تشریف لاتے ہیں سید الشہداء کے پاس, کہتے ہیں اے حسین اے مالک آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہا اے نافع میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کل دشمن حملہ کرے تو کہاں سے کرے گا. اس کے بعد نافع نے علماء کی روایت بیان کرتے ہیں, نافع نے کہا مولا مجھے ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے اس طرح ہی میں کوئی بیوی گریا کر رہی ہے. کہا مولا مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے کربلا کی زمین پر کہیں کوئی خاتون گریا کر رہی ہے. مولا نے فرمایا نافع تجھے نہیں پہچانا, یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی نزا ہے, گریا فاطمہ کا جاری ہے. آج شب عاشور ہے, آج کربلا میں خیموں پر بحرام بپا ہے, لیکن شب عاشور میں اور کل کی رات میں ایک فرق ہے. آج بچے ماؤں کی گودوں میں, تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور روانہ ہو جاؤ. سید الشہداء
ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ منظر ہو گیا شب عاشور اور بارگاہ تیار ہو رہی ہے. شب عاشور کا ٹھنڈ وقت ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے سخت وقت ہے. ایک وقت آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں, بھائی کے پاس آئیں, کہا بھیا آپ جانتے ہیں آپ ہمارے والد کے ساتھ اصحاب نے وفا نہیں کی تھی, ہمارے والد شہید ہو گئے تھے, آپ جانتے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ قوم نے وفا نہیں کی, بھیا شہید ہو گئے, آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ فرمایا بہن مطمئن رہو میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا. یہ جملہ اصحاب میں سے نافع نے سن لیا. نافع حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے, کہا اے حبیب غضب ہو گیا, بیوی کو ہماری وفاداری میں جا گئے, ارے کچھ کرو ہم بیوی کو یقین دلائیں, ہم باپ آئے ہم مرنے کے لیے آئے. حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا, بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا اے بنی ہاشم آپ لوگ اپنے اپنے خیموں میں تشریف لے جائیے, ہم غیر بنی ہاشم بی بی کے سامنے جانا چاہتے ہیں. بی بی کے خیمے کے سامنے پہنچے, سید الشہداء سے کہا مولا ہم بی بی سے کلام کی اجازت چاہتے ہیں, ہم بی بی کو اجازت دی گئی بی بی سے کلام کرو. حبیب ابن مظاہر نے بی بی کو کہا اے بی بی باہر آپ کے آزام کھڑے شمشیرے گلے پر رکھے ہوئے, اگر ایک جملہ فرمایا اپنی قدر خود کاٹیں گے, ہم بابا پائے ہم انتظار ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم بابا پائے یہ حسین حسین کا مارکا ہے, یہ شاہ شب شب عاشور ہے. سارے مار کے جمع ہو گئے عزیزوں, یہ ساری قربانیاں جمع ہو رہی ہیں عاشور کے دن کے لیے, عاشور کا دن اہل بیت کے لیے قربانی کا دن ہے. عزیزوں بس اب ایک سخت وقت ہے, عاشور کا دن ہے, شام کا وقت ہے, حسین مار کے بے تنہا Yeah. عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہو جائے چونچ کھولتا ہے بند کرتا ہے، اسے کہا ارے میرے جیل غار کو دیکھو پرندے کی طرح ہے، یا اسے کیا لمحہ عجیب منظر، عزیزو دل پہ صبر کرنا، یہ